زندہ و جاودہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ و جاودہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ و جاودہ ہے پیغام کربلا کا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذع المستكبرين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على امینه وحبیبه وخیرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفی اب القاسم محمد۔ وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سیم ابن زہرا بقیت اللہ و آیته الکبریٰ ولعنت العبدیت علی اعدائهم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی کتابه العظیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل ہے کہ آپ جیسے مومنین کے درمیان پہلی مرتبہ گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ حقیر کو اپنی دعاؤں میں فراموش نہیں فرمائیں گے اور اپنے لیے آپ سے گفتگو کو باعث افتخار سمجھتا ہوں۔ ان چند روزہ مجالس کے لیے جس آیت کو منتخب کیا گیا وہ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ہے، ہر صاحب ایمان اس آیت کے ترجمے اور آیت کے مفہوم سے واقف ہے۔ سورہ زاریات کی آیت ہے کہ جس میں ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ مختصر سی آیت ہے لیکن اگر اس پر ذرا سا غور کیا جائے تو نہ جانے کتنے معانی، کتنے مطالب، کتنے معارف کے دریا اس آیت کے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ آیت کے اگر لفظ کو دیکھا جائے، لفظ لفظ کو دیکھا جائے تو حد عقل تین موضوع تو بالکل سامنے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سب سے پہلا موضوع خلقتو سے آپ نکال سکتے ہیں، خلقت کا موضوع، اور جب خلقت پر گفتگو ہوتی ہے تو اس کے لیے اشرے درکار ہیں. خلقت الجن والانس، پروردگار کی کتنی مخلوقات ہیں؟ پروردگار نے یہاں پر صرف جن اور انس کا تذکرہ کیا ہے، یعنی انتخاب کا موضوع اس آیت کے اندر پایا جاتا ہے. اور تیسرا موضوع کہ جس پر اکثر گفتگو کی جاتی ہے، الا لیعبدون، مقصد پر گفتگو کی جا سکتی ہے کہ میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. یہ آیت اور اس کے ضمن میں جس موضوع کو انتخاب کیا جا رہا ہے وہ مقصد حیات ہے. کل انشاءاللہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ خلقت، انتخاب اور مقصد حیات اس آیت کے اندر پایا جاتا ہے، کل اس پہ اس کی وضاحت کروں گا، لیکن آج مقدمتاً کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن اور آپ کی سماعتیں آمادہ ہو سکیں. عزیزو، ہماری زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور ہم اس مقصد کے تحت اس کائنات میں بھیجے گئے ہیں. اور انسان کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنے کام کے مقصد کو سمجھ لیتا ہے. انسان منزل مقصود تک وہی پہنچتا ہے جو اپنے مقصد سے آشنا ہوتا ہے، اور جو منزل تک نہیں پہنچ پاتا وہ مقصد سے آشنا بھی نہیں ہو پاتا. یہ ایک طولانی گفتگو ہے، میں ایک آیت سے سہارا لینا چاہتا ہوں کہ جس میں قرآن کی آیت اس طرف تاکیداً اشارہ کر رہی ہے کہ افاحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ہماری طرف نہیں پلٹائے جاؤ گے؟ دیکھیں یہ بھی مختصر سی آیت ہے، لیکن اگر اس پر بھی رکا جائے تو یہ آیت اپنے اندر دنیا اور آخرت دونوں کو لیے ہوئے ہے. پہلا جملہ، افاحسبتم انما خلقناکم ابسا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ہماری، کیا تم یہ گمان کرتے ہو تم بیکار پیدا کر دیے گئے ہو؟ یہ انسان کی دنیا کو لیے ہوئے ہے، انسان کی حیات کو لیے ہوئے ہے. پوری حیات اس لفظ کے اندر سموئی ہوئی ہے. دوسرا جملہ، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ یہ انسان کی آخرت کو معین کر رہا ہے کہ اے انسان، تو اس کائنات پر ختم نہیں ہوگا، بلکہ اگر اصل میں دیکھا جائے تو اس کائنات کے بعد شروع ہوگا. انسان کی اصل زندگی تو اس کائنات کے بعد شروع ہوتی ہے، اور جس کو ہم زندگی سے تعبیر کر رہے ہیں قرآن اس کو حیات سے تعبیر نہیں کرتا، بلکہ آواز دیتا ہے اِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ، وہ دار آخرت ہی کو حیات کی جگہ سمجھتا ہے. بہرحال یہ ایک منزل ہے، لیکن یہاں پر جو ایک لفظ استعمال کیا ہے قدرت نے، افاحسبتم انما خلقناکم ابسا، لفظ حسبا. اب آپ جو عربی جانتے ہیں وہ اس کو محسوس کریں گے، اور جو عربی نہیں جانتے وہ جاننے والوں سے پوچھ سکتے ہیں. یہاں پر جو پروردگار عالم نے لفظ رکھا ہے وہ افعال قلوب میں سمجھا جاتا ہے. جب ہم اس کا ترجمہ اپنی اردو زبان میں کرتے ہیں تو خیال کرنا، گمان کرنا، سوچنا، اس طرح کے معانی میں ترجمہ کیا جاتا ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ کیا تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا، کیا تم ایسی باتیں کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا، کیا تم ایسی فکر کرتے ہو، نہیں، کیا تم یہ خیال کرتے ہو. یعنی یہ اتنی سخت منزل ہے کہ تمہیں خیال کا بھی حق حاصل نہیں ہے کہ تم خیال کرو کہ تمہیں بیکار پیدا کر دیا گیا ہے. اس لیے کہ اگر تم خیال کر لو تو تم خود تو نہیں آئے ہو بلکہ تمہیں کسی نے بھیجا ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ آنے والا بلا سبب نہیں آیا ہے بلکہ بھیجنے والے نے بلا سبب بھیجا ہے. اور جو کوئی بلا سبب کام کرے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, خدا نہیں ہو سکتا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہیں خیال کا بھی حق حاصل نہیں ہے کہ تم یہ خیال کرو اور گمان کرو کہ تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے. اب یہاں پر میں ایک توجہ چاہوں گا میرے عزیزوں, ایسا نہیں لگتا کیا یہ تکلیف مالا یوتاق نہیں ہے؟ یعنی ایسی ذمہ داری ہم پر عائد کر دینا کہ جو ہماری قدرت سے باہر ہو. آپ توجہ کیجئے گا, میں ایک لفظ کہنا چاہ رہا ہوں. آپ تمام افعال اسلامی کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, تمام افعال عبادی کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, احکام شرعی پر آپ کی نظر ہوگی, جتنے بھی احکام پائے جاتے ہیں ان میں پروردگار عالم نے ایک شرط رکھی ہے, شرط قدرت. توجہ کیجئے گا, شرط قدرت مالک نے رکھی ہے. ہر فعل میں آپ کو مل جائے گی, ہر حکم شرعی میں یہ شرط پائی جاتی ہے. مثلاً اگر تمہارے اندر قدرت ہے نماز پڑھنے کی تو کھڑے ہو کے پڑھو, توجہ کیجئے گا, اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو, نہیں بیٹھ کے پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو, نہیں لیٹ کے پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو. توجہ کر رہے ہیں, یہ شرط قدرت ہے کہ جس کو مالک نے ہر جگہ پہ لگایا ہے. وضو کر سکتے ہو, قدرت ہے تو کرو, نہیں کر سکتے تو تیمم کرو. وضو کر غسل کر سکتے ہو کرو, نہیں کر سکتے تیمم کرو. حج پہ جا سکتے ہو, استطاعت ہے تو جاؤ, نہیں جا سکتے استطاعت نہیں ہے تو نہیں جاؤ. خمس دے سکتے ہو تو دو, توجیہات پیش نہ کرو. توجہ چاہتا ہوں, اگر قدرت ہے تو دو, نہیں دے سکتے تو نہیں دو. توجہ کریں, یہ ہر فعل میں یہ شرط پائی جاتی ہے اور اس کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کی عقل اس چیز کو محسوس کرتی ہے کہ جس کام کو ہم انجام نہیں دے سکتے مالک نے ہم سے نہیں مانگا. توجہ کیجئے گا, جس کام کو ہم انجام نہیں دے سکتے مالک نے ہم سے نہیں مانگا. ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر مالک نے انبیاء کو, اولیاء کو, اوصیاء کو, ائمہ کو اگر زیادہ دیا ہے تو ان سے زیادہ مانگا بھی ہے, اور اگر ہمیں اس نے اتنا نہیں دیا تو ہم سے اتنا مانگا بھی نہیں ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن میرے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ میں گزارش کر سکوں. لیکن آپ سوچئے گا, کتنے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر مالک ہمیں اتنا دے دیتا جو ائمہ کو دیا تو ہم وہ بھی کر لیتے, اگر مالک نے اتنی قدرت ہمیں دی ہوتی جو انبیاء کو دی ہے, ائمہ کو دی ہے, تو ہم وہ کر لیتے جو انبیاء نے کیا, ہم وہ کر لیتے جو ائمہ نے کیا. یہ ذہن میں اکثر سوال ایجاد ہوتے ہیں جوانوں کے. یہاں پہ ہم کیا کہیں گے؟ صرف یہ کہیں گے کہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کریں گے کہ بھیا جتنا تمہیں دیا ہے پہلے اتنا کر لو. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. جتنا تمہیں دیا ہے مالک نے پہلے اتنا تو کر لو. کس کو نہیں معلوم کہ جھوٹ بولنا حرام ہے؟ کیا چھوڑ دیا انسان نے؟ اگر چھوڑ دیا ہوتا پھر کہتا کہ ہم کو اتنا مل جاتا تو ہم اتنا کر لیتے. کس کو نہیں معلوم کہ غیبت کرنا حرام ہے؟ کس کو نہیں معلوم کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے؟ اگر ان تمام چیزوں پر رک گئے ہوتے تو پھر کہتے کہ ہم کو اتنا مل جاتا تو ہم اتنا کر لیتے. تو بہرحال یہ سامنے کی بات تھی جو عرض کر رہا تھا. تو انبیاء کو کچھ اتنا دیا گیا, نبی کو آرے سے چیرا جا رہا تھا اور کہا تمہیں حق نہیں ہے کہ آہ یا اف بھی کر سکو. توجہ کر رہے ہیں, یہ شرط قدرت ہے کہ جس کو مالک نے ہر جگہ پہ لگایا ہے. اے پروردگار, جب یہ تیری شرط ہر جگہ پائی جاتی ہے تو پھر تم نے کیوں کہا کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا؟ اور خیال کا کنٹرول میں آ جانا ہماری قدرت سے باہر ہے. خیال کا کنٹرول میں آ جانا ہماری قدرت میں نہیں ہے. خامخا تو یہ کہتا کہ ایسی باتیں نہ کہو تو ہم اپنی زبانوں پر تالے لگا لیتے, ایسی ان باتوں پر عقیدہ نہ رکھو تو ہم اس پر ایمان نہ لاتے. لیکن کیا تم یہ خیال کرتے ہو؟ اس پر تو اختیار نہیں ہے, اس پر تو کنٹرول نہیں ہے. تو قدرت آواز دے گی کہ ہم نے تمہیں اتنا قیمتی بنایا ہے, ہم نے تمہیں اتنی قدرت دی ہے کہ اگر تم چاہو تو خیال کو بھی کنٹرول میں کر سکتے ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. ہم نے تمہیں اتنی قدرت دی. اور میں عرض کروں گا اختیار انسان پر بعد میں آنے والی تقریر میں کہ مالک نے انسان کو کس مقام پر خلق کیا ہے. یہ ایک منزل, چونکہ ابھی مقدمتاً گفتگو ہو رہی ہے موضوع میں وارد ہونے کے لیے. دوسری منزل, کچھ چیزیں ہوتی ہیں میرے عزیزوں کہ جس پر کنٹرول نہیں ہوتا لیکن اس کے مقدمات پر کنٹرول ہوتا ہے. مقدمات اختیاری ہوتے ہیں, کچھ چیزیں لا اختیاری ہوتی ہیں لیکن جو اس کے مقدمات ہوتے ہیں وہ اختیاری ہوتے ہیں. اگر تم نے ان پر کنٹرول کر لیا تو وہ چیز جو ظاہراً لا اختیاری لگ رہی ہے وہ بھی تمہارے اختیار میں آ جائے گی. کیسے؟ مثلاً میں مثال کے ذریعے بات کو واضح کروں. آپ نے ایک بچے کا ہاتھ پکڑا اور لے جا کر کے اس کو چوتھی پانچویں یا چھٹی جتنی بھی منزلوں کو آپ اوپر لے جائیے, لے جا کر کے بچے کو لٹکا دیا اور بچے کو چھوڑ دیا, بچہ گر گیا مر گیا. پولیس نے آپ کو آ کے پکڑ لیا. آپ نے کہا ہمارا کیا قصور, ہم میں یہ طاقت ہی نہیں ہے, یہ زمین میں یہ جاذبہ یہ کشش اس نے اپنی طرف کھینچ لیا, یہ ہماری قدرت سے باہر تھا کہ ہم بچے کو فضا میں روک دیتے, یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں تھا. تو وہ یہی آواز دیں گے کہ فضا میں روکنا آپ کے اختیار میں نہیں تھا لیکن اس کے مقدمات تو اختیار میں تھے. بچے کو وہاں لے جا کر کے لٹکایا کیوں, بچے کو وہاں لے جا کر کے لٹکایا کیوں اور پھر چھوڑا کیوں, یہ تو تمہارے اختیار میں تھا. اگر تم اس پر کنٹرول کر لیتے تو بعد میں آنے والی چیز بھی تمہارے اختیار میں ہوتی. تو وہ چیزیں جو پروردگار کی حکمت پر دلالت کرتی ہیں ان کی معرفت تو تمہارے اختیار میں ہے. توجہ چاہتا ہوں, وہ چیزیں جو پروردگار کی حکمت پر دلالت کرتی ہیں ان کی معرفت تمہارے اختیار میں ہے. اگر وہ معرفت اختیاری تم نے حاصل کر لی تو اپنے آپ کو بے سبب پیدا ہونے کا گمان لا اختیاری بھی کبھی پیدا نہ ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اگر پروردگار کی وہ چیزیں جو اس کی حکمت پر دلالت کرتی ہیں ان کی معرفت اگر تم نے حاصل کر لی تو کبھی بھی یہ گمان لا اختیاری جو بے سبب پیدا ہونے کا ہے کبھی بھی دل میں نہیں آئے گا. ورنہ آپ مجھے بتائیے, کسی نے یہ خیال کیا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ کیوں نہیں آیا یہ خیال آج تک؟ اس لیے کہ اس کے مقدمات نہیں فراہم کیے گئے. جب اس کے مقدمات نہیں فراہم کیے گئے تو خیال بھی نہیں پیدا ہوا. میرے عزیزوں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ان کے مقدمات کو اگر فراہم کر دے تو بعد میں آنے والی چیز خود بخود ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں, آپ دیکھیے کتنے ایسے گناہ ہیں کہ جن کے مقدمات فراہم کیے جا رہے ہیں. مقدمات فراہم ہوتے ہیں تو انسان گناہ کر دیتا ہے, اگر مقدمات فراہم نہ ہوں تو انسان گناہ بھی نہ کرے. کل تک گناہ کے لیے انسان کو باہر جانا پڑتا تھا, آج اتنے مقدمات فراہم کر دیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, گھر میں بیٹھے رہو. تو یہ مقدمات اگر فراہم ہو جائیں تو نہ جانے کتنی چیزیں انسان ان میں سرزد ہو جاتا ہے. میرے عزیزوں میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ایسے علماء کائنات میں گزرے ہیں اور ہیں کہ جن کے خواب بھی ان کے کنٹرول میں ہیں. ایک عالم دین نے ایک بد حجاب خاتون کو خواب میں دیکھ لیا تو یہ گریہ کیا کہ یہ خواب کہاں سے آ گیا. بھئی خواب ہے, خواب تو اختیار میں نہیں ہوتا. تو وہ یہی آواز دیں گے کہ خواب اختیار میں نہیں ہوتا لیکن وہ چیزیں جو ادھر ادھر کے تفکرات ہوتے ہیں, جو ادھر ادھر کی فکریں ہوتی ہیں, اگر انسان اس پر کنٹرول کر لے تو خواب پر بھی کنٹرول کر سکتا ہے. تو غرض کہ ہم نے تمہیں بے سبب نہیں پیدا کیا ہے, تمہیں کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے. اب تم اس مقصد کو سمجھو یا نہ سمجھو یہ تمہاری مشکل ہے, ورنہ اس کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو بے ہدف پیدا کی گئی ہو.
یا بے سبب پیدا کی گئی ہو. مشہور و معروف واقعہ ہے, آپ نے سنا ہے, جناب موسیٰ ایک مقام سے گزر رہے تھے, دیکھا کہ ایک معمولی سا کیڑا زمین پر رینگ رہا ہے, لبوں پر مسکراہٹ آئی, رینگتے ہوئے کیڑے کو دیکھا, آواز دی, پروردگار تو نے اسے کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ اعتراض نہیں ہے, کیونکہ بہت سی قسمیں ہیں, میں ابھی آپ کے سامنے عرض کروں گا, اعتراض نہیں ہے, سوال ہے لطف الہی کا. پروردگار تو نے اسے کیوں پیدا کیا ہے؟ آواز قدرت آئی, اے موسیٰ یہ کیڑا بڑی دیر سے یہی پوچھ رہا ہے کہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. توجہ کر رہے ہیں, اس کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو بے ہدف اور بے سبب پیدا کی گئی ہو. نہیں, ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ اسے کیوں پیدا کیا ہے, اور یہی لفظ کیوں ہے کہ جو انسان کی ترقی کا راز ہے, یہی لفظ کیوں ہے کہ جو انسان کو پستی سے نکال کر بلندیوں کی سیر کراتا ہے. جہاں یہ کیوں ایجاد ہوتا ہے وہاں کمال ملتا ہے, اور جہاں کیوں نہیں ہوتا وہاں انجماد کی کیفیت ہوتی ہے, وہاں ٹھہراؤ کی کیفیت ہوتی ہے. جہاں کیوں ایجاد ہو جائے, میں ایک مثال دوں, آپ کے سامنے کہیں اور جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, سب کو پتا ہے کہ ایک بچہ بیٹھا یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کیتلی کا ڈھکن اٹھتا کیوں ہے اور گرتا کیوں ہے. صرف اس کے ذہن میں یہ سوال ایجاد ہوا کہ یہ ڈھکن اٹھتا کیوں ہے, گرتا کیوں ہے. اس بچے نے ٹرین کا انجن ایجاد کر دیا, جبکہ ہر گھر میں چائے بنتی تھی, ہر گھر میں ڈھکن اٹھتا گرتا تھا, لیکن کسی کے ذہن میں کیوں ایجاد نہیں ہوا؟ چونکہ کیوں ایجاد نہیں ہوا تو کچھ کیا بھی نہیں. لیکن جس کے ذہن میں کیوں ایجاد ہو گیا, اس نے جیب کارڈ کے نام سے انجن ایجاد کر دیا, اور جب تک یہ ٹرین چلائی جائے گی اس بچے کا نام باقی رہے گا, کیونکہ یہ فکر وہیں سے آئی ہے. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ تفکر ساعتن افضل من عبادت سبعین الف سنہ, ایک لمحے کا تفکر ہزار برس کی عبادت سے زیادہ ہوتا ہے. ایک لمحے کا تفکر کہ یہ کیوں ڈھکن اٹھتا ہے, کیوں گرتا ہے, اتنا آ گیا کہ جہاں بھی ٹرین چلائی جائے گی اس بچے کا نام باقی رہے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کیوں ہم اور آپ سوچتے نہیں ہیں, کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ کیوں ہوتی ہیں. اور آپ یاد رکھیے گا, کوئی انسان اپنے گھر سے نکلتا نہیں ہے جب تک چند سوالوں کے جواب نہ دے دے. کیوں جانا ہے, کس لیے جانا ہے, ہم سفر کون ہے, وسیلہ کیا ہے, یہ سارے وہ سوال ہیں جن کے جواب انسان دیتا ہے تب قدم گھر سے باہر نکالتا ہے. آپ کہیں گے کیسے کہہ رہے ہیں, دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ دلیل یہ ہے کہ ابھی آپ گھر سے نکلی ہے اور کسی سے پوچھئے کہاں جا رہے ہیں. دیکھیے, سوچ کے بتاتا ہے یا بغیر سوچے بتاتا ہے, فوراً جواب دیتا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ پروردگار نے جو اس کے ذہن میں کمپیوٹر رکھا ہے اس کی اسپیڈ اتنی ہے کہ چشم زدن میں سارے سوالوں کے جواب دے دیتا ہے. کہاں جانا ہے, کیوں جانا ہے, کس کے لیے جانا ہے, یہ کیا, یہ انسان عاقل کی علامت ہے. آپ نے کوئی ایسا انسان دیکھا ہے, کبھی ادھر گیا, کبھی ادھر گیا, کبھی پیچھے چلا, کبھی ادھر چلا, کبھی ہنس دیا, کبھی رو دیا, کبھی اٹھ گیا, کبھی بیٹھ گیا, ایسے انسان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کا کچھ نہیں کہیں گے, ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کریں گے پروردگار اس کی عقل کو واپس کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان عاقل کا تقاضا یہ ہے کہ قدم گھر سے باہر بعد میں نکالو, پہلے سوچو کہ کیوں جانا ہے. قدم گھر سے باہر بعد میں نکالو, پہلے سوچو کیوں جانا ہے. اور یہ تو قدم باہر نکالنے کی بات نہیں ہے, کوئی بھی انسان کام انجام بغیر مقصد کے نہیں دیتا. مجھ جیسا جو کتنی ہی ناقص عقل رکھتا ہے وہ بغیر مقصد کے کام انجام نہیں دیتا, تو وہ خالق عقل و شعور اس نے بغیر مقصد کے انسان بنا دیا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسے کیوں پیدا کیا گیا ہے, اور یہ کیوں سمجھنے کے لیے ہو. سارے کیوں ترقی نہیں کھولتے انسان کی, سارے کیوں انسان کو کمال کی منزلوں پر نہیں پہنچاتے, بلکہ بہت سے کیوں تو انسان کو ذلیل کر دیتے ہیں. کیونکہ کیوں کی بہت سی قسمیں ہیں, اگر میں یہ نہ کہوں تو میری بات واضح نہیں ہو پائے گی. क्योंकि बाद लोगों को होता है ना, हर जगह पे क्यों लगा देते हैं, समझने के लिए नहीं, बस बैठे तो चलो कुछ सवाल कर लें। कोई चीज आपको कामयाब नहीं कर सकती, सिर्फ एक क्यों है जो इस्तेफाम के लिए हो। क्योंकि क्यों की बहुत सी किस्में हैं, कहीं पर ये क्यों है समझने के लिए, हम में जहल है आप बताएं ताकि हम जान जाएं ऐसा क्यों है, आपने बता दिया हमने जान लिया। कहीं पर ये क्यों है एतराज करने के लिए, ऐसा क्यों है, यानी आप जो कह रहे हैं हमें वो बात समझ में नहीं आ रही, एतराज कर रहे हैं हम आप पर। कहीं पर ये क्यों है सामने वाले की सलाहियत को जाहिर करने के लिए, मसलन बाप ने बेटे से पूछा बेटा ऐसा क्यों है, ताकि बच्चा उसका जवाब दे, लोग पहचान जाएं कि ये बच्चा बासलाहियत है। कहीं पर ये क्यों है तहकीर के लिए, जानते हैं कि ये नहीं बता पाएगा फिर भी पूछ रहे हैं ऐसा क्यों है, सामने वाले की आबरू रेजी करने के लिए, जलील करने के लिए। ये जितने भी क्यों हैं इंसान की तरक्की के लिए गामजन नहीं है, इंसान को कामयाब नहीं कर सकते, इंसान को कमाल की मंजिलों पर नहीं पहुंचा सकते, बल्कि बाज क्यों तो ऐसे हैं कि ऐसा जलील करते हैं कि सात पुश्तों में बात रह जाती है। और ये मैंने ऐसे ही नहीं कहा, वाकया मौजूद है। हुज्जत वक्त को असीर करके बुलाया गया, और जब बुलाया तो मिलने की इजाजत भी नहीं दी। गालिबन इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, तीन तीन दिन तक दरबार के बाहर खड़ा रखा, और उसने अपने तई ये समझा कि इनकी जिल्लत के लिए मसलन नाऊज़ु बिल्लाह काफी है। और जब मिलने की इजाजत मिली तो परवरदिगार की वो मखलूक अपने काम पर लगी हुई थी, वो मुख्तसर सा एरोप्लेन कि जिसको हमारी जबान में मक्खी कहा जाता है। इधर इमाम को मिलने की इजाजत मिली, मंसूर तख्त पर बैठा था, मक्खी बार बार नाक पर आकर बैठती, वो हटाता फिर वहीं आकर बैठ जाती, फिर हटाता फिर वहीं आकर बैठ जाती। तो अजीब अंदाज से झड़क के कहता है लिमा खलक अल्लाह ज़ुबाब, परवरदिगार ने इस मक्खी को क्यों पैदा किया है। दिल पर हाथ रख के बताइए, ये समझने के लिए है? अगर समझने के लिए होता तो मेरे मौला का वही जवाब होता। ये समझने के लिए नहीं है, बल्कि परवरदिगार की खिलकत पर एतराज कर रहा है। लमा खलक अल्लाह ज़ुबाब, परवरदिगार ने इस मक्खी को क्यों पैदा किया है, यानी हम तो थे ही, इसकी क्या जरूरत थी। इमाम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया ले युजिल्ला बिहिल जवाबरा, इसलिए पैदा किया है ताकि इसके जरिए से जाबिर बादशाहों को जलील कर सके। सुन, तू सब कुछ हो करके इस छोटी सी मखलूक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तू इस मुख्तसर सी मखलूक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो मुझ जैसे हुज्जत खुदा का क्या बिगाड़ेगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आपने महसूस किया जो गुफ्तगू कहां से कहां पहुंच रही है, क्या तुम ये गुमान करते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा कर दिया। नहीं, हमने तुम्हें किसी मकसद के तहत भेजा है। और अजीब अंदाज है मेरे अजीजों, बात को घुमा के कहा जा रहा है, क्या तुम ये गुमान करते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा कर दिया। ये बात ऐसे नहीं की जा सकती थी, मा खुलिक तुम अबसन, तुम बेकार नहीं पैदा किए गए। कोई मुश्किल थी? बात वाजे थी। और अरबी में फसाहत और बलागत यही है कि जुमले को छोटा होना चाहिए, यानी अल्फाज कम हों मानी ज्यादा हों। ये नहीं क्या कहा जा सकता था कि हमने तुम्हें बेकार नहीं पैदा किया, ये नहीं कह रहे, बल्कि क्या तुम ये गुमान करते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा कर दिया। इसके माना ये है कि जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई है या जिस आयत का जब तक इस्तेमरार रहेगा, कुछ लोग ऐसे थे और ऐसे रहेंगे कि जो अपनी जिंदगी के मकसद को कुछ नहीं समझेंगे, बल्कि कहेंगे कि हम बेहदफ और बेमकसद पैदा किए गए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कहीं आप समझे कि मैं खिताबत कर रहा हूं, नहीं नहीं, कुरान की आयत आवाज दे रही है वमा युहलिकूना इल्ला दहर, या मा हाज़ी हयात दुनिया इल्ला लहवुन वलाइब, ये दुनिया की हयात कुछ नहीं है सिवाय खेल और तमाशा के, और हमें कोई नहीं मारता, ये हमें जमाना है जो मारता है और जिलाता है। قرآن نے آواز دی کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا, یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے بلکہ ہم نے تمہیں کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ محسوس کرے کہ اسے کیوں پیدا کیا گیا ہے, اور جس نے یہ کیوں ایجاد کر دیا یہی وہ کیوں ہے کہ انسان کے اندر سے حیوانیت نکل جاتی ہے انسانیت آ جاتی ہے, اور یہی وہ کیوں ہے کہ جو انسان کو اس کے پروردگار سے ملا دیتی ہے. جبھی تو مولا کائنات نے آواز دی کہ رحم اللہ امرعن من علم من عین وفی عین وعلائن. پروردگار اس پر رحمت نازل کرے کہ جس نے یہ جان لیا کہ وہ آیا کہاں سے ہے اور ہے کہاں اور جا کہاں رہا ہے. یہ تین کیوں ہیں, جس نے ان تین کیوں کے جواب دے دیے اس کے اندر سے حیوانیت نکل جاتی ہے انسانیت آ جاتی ہے. امام دعا کر رہے ہیں رحم اللہ عمران, اور کون دعا کر رہا ہے؟ وہ دعا کر رہا ہے کہ جس کے وسیلے سے دعائیں پوری ہوتی ہیں, وہ دعا کر رہا ہے کہ جس کو خود پیغمبر نے اپنی دعاؤں میں وسیلہ قرار دیا. کتنی ایسی مثالیں موجود ہیں. ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ ہماری بیٹی مریض ہے, اس کے لیے دعا کریں کہ پروردگار اس کو شفا دے دے. پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے, پروردگار تجھے علی کا واسطہ اس کی بیٹی کو شفا دے دے. یہ ایک طریقہ ہے تبلیغ کا پہچانوانے کے لیے کہ پہچانو کہ علی کون ہے. ایک شخص اور آیا کہ یا رسول اللہ مقروض ہو گیا ہوں, دعا کیجئے کہ پروردگار میرے قرض کو غیب سے ادا کر دے. پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے, پروردگار تجھے علی کا واسطہ اس کے قرض کو غیب سے ادا کر دے. اب لوگ پریشان کہ ہر چیز میں علی کا واسطہ قرار دے رہے ہیں, لیکن ہمت نہیں پڑ رہی ہے کیونکہ روبے جلال نبوی اتنا ہے پوچھ نہیں پا رہے. کیونکہ اس واقعے کا ایک پس منظر ہے, اور وہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے بعد میں اگر موقع ملا تو عرض کروں گا. ایک دن علی خود مریض ہو گئے. اب لوگوں نے سوچا موقع اچھا ہے, اب تو علی مریض ہیں, چلو چل کر کے پیغمبر سے کہیں کہ علی مریض ہیں, یا تو تمہارے نام کا واسطہ دیں گے یا ہمارے نام کا واسطہ دیں گے. اس خوش فہمی میں پیغمبر کی خدمت میں آئے, جلدی جلدی آئے, یا رسول اللہ علی مریض ہیں ان کے لیے دعا کریں. پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے, پروردگار تجھے علی کا واسطہ علی کو شفا دے دے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اچھا یہاں پر مشکل کیا تھی؟ جو لوگ کروٹیں بدل رہے تھے, جو اتنے بے چینی تھی کہ پیغمبر علی کا واسطہ کیوں دے رہے ہیں. اس واقعے کا پس منظر معلوم ہے, قرآن کی آیت ہے کہ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. کیا بہترین بہترین نام ہیں اللہ کے, ان ناموں کے ذریعے سے خدا کو پکارو. توجہ چاہتا ہوں, للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. کیا بہترین بہترین نام ہیں اللہ کے, ان ناموں کے ذریعے سے پکارو. اب ذہن میں یہ سوال ایجاد ہو رہا ہے کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نام کے ذریعے سے پکارو, یہ علی کے نام کا واسطہ بنا رہے ہیں. عجب نہیں پیغمبر آواز دیں کہ تم نے محسوس نہیں کیا وہ اعلیٰ ہے, اس کے علو کا مظہر یہ علی ہی تو ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا, کیا بہترین بہترین نام ہیں اللہ کے, ان ناموں کے ذریعے سے اسے پکارو, اور یہ علی کا واسطہ قرار دے رہے ہیں. تو غرض کہ وہ انسان دعا کر رہا ہے کہ جس کے وسیلے سے دعائیں پوری ہوتی ہیں کہ رحم اللہ امرعن علم من عین وفی عین وعلی عین, کہ جس نے یہ جان لیا کہ وہ آیا کہاں سے ہے اور ہے کہاں اور جا کہاں رہا ہے. جس نے یہ جواب دے دیا اس کے اندر سے انسانیت آ جاتی ہے حیوانیت نکل جاتی ہے. اور یہی چیز انسان کو ممتاز کرتی ہے. ورنہ آپ مجھے بتائیے کون سی چیز ہے جو فرق کرتی ہے ہم میں اور جانور میں؟ بہت سی چیزوں میں جانور ہم سے آگے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں ہم بہت سی چیزوں کو درک نہیں کر پاتے جانور درک کر لیتا ہے. اب یہیں پر واقعہ سن لیجئے. ایک فلسفی گزرے ہماری تاریخ میں, ان کا ایک نام تھا, ایک دبدبا تھا. ایک مقام سے گزر رہے تھے, انہوں نے اپنے دوست کے گھر پناہ لی. دوست نے اصرار کیا کہ آپ صحن میں نہیں سوئیے گا, حجرے میں لیٹیے گا. کیوں؟ کب پانی برسے گا, بارش ہوگی. انہوں نے علم نجوم کے ماہر تھے, ذائچہ بنایا, دیکھا کہ نہیں بالکل مطلع صاف ہے. کیسے تم یقین سے کہہ رہے ہو؟ کہ ہم کہہ رہے ہیں آپ مان لیجئے پانی برسے گا, بارش ہوگی. وہ نہیں مانے, صحن میں لیٹ گئے, بارش ہوئی. یہ ہوا کیا؟ اب جب بارش ہو گئی تو اب کہہ رہے ہیں یہ تم نے کتنے یقین سے کہہ دیا, جب ہم نے ذائچہ بنایا تو دیکھا مطلع بالکل صاف تھا. کہ ہمارے پاس ایک نجس جانور ہے, وہ ہر وقت صحن میں رہتا ہے. جس وقت کوٹھری میں گھس جائے اس کے معنی یہ ہے کہ بارش ہوگی. توجہ کیا آپ نے؟ جن چیزوں کو ہم محسوس نہیں کر پاتے جانور محسوس کر لیتا ہے. تو کون سی چیز ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے؟ کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس کے سر پر تاج کرامت رکھا ہے؟ یہی وہ کیوں ہے کہ پروردگار عالم نے اس کے اندر کیوں کو رکھا ہے, جانور کے اندر کیوں کو نہیں رکھا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بس انسان اسی چیز کو محسوس کرے کہ ہم بے ہدف نہیں پیدا کیے گئے ہیں, ہمیں کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے. اور جب مقصد کے تحت بھیجا ہے تو اس مقصد کی طرف چلنا ہماری ذمہ داری ہے. آپ مجھے بتائیے یہ مائک کیوں لگا ہے؟ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے یا بے ہدف لگا ہے؟ یہ ڈیکوریشن کے لیے لگا ہے, اچھا لگ رہا ہے. ڈیکوریشن کے لیے تو نہیں لگا, بلکہ یہ اس لیے لگا ہے کہ یہ آواز کو لاؤڈ کر کر وہاں تک پہنچائے جہاں تک میری آواز اس کے بغیر نہیں جا سکتی, اسی لیے لگا ہے نا. اگر یہ اپنے مقصد سے ہٹ جائے, دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے اس کو یہاں رہنے کا حق ہے؟ اگر یہ آواز کو لاؤڈ کر کر دور تک نہ پہنچائے تو اس کو یہاں سے ہٹا کر سائڈ میں رکھ دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یہاں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. یہ ڈیکوریشن کے لیے نہیں لگا ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یہ معمولی سا مائک بغیر مقصد کے نہیں لگا. اگر مقصد سے ہٹ جائے تو اس کو یہاں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. اے انسان, کبھی اپنی طرف بھی تو دیکھ لے کہ تجھے بھی کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے. اگر تو مقصد سے ہٹ گیا تو تجھے رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ میں انسان کی توہین کر رہا ہوں. میری حیثیت کیا ہے؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں اور زیارت نامہ پڑھتے ہیں, اس سے پہلے ایک دعائے مخصوص ہے امام کی. جب آپ وہ دعا پڑھتے ہیں اس کے فقرے ہیں کہ لو علمت الارض بذنوبی لساخت بھی, اگر زمین میرے گناہوں کو جان لے تو مجھے نگل لے. اول بہارو لاغرقتنی, اگر یہ پہاڑ میرے گناہوں کو جان لیں تو مجھے غرق کر دیں. اول جبالو لحدتنی, توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اول بہارو لاغرقتنی, اول جبالو لحدتنی, اگر سمندر میرے گناہوں کو جان لیں تو مجھے غرق کر دیں, اور اگر پہاڑ میرے گناہوں کو جان لیں تو مجھے ریزہ ریزہ کر دیں. یہ کیا مطلب ہے؟ اس میں دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک چیز تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ زمین, پہاڑ, سمندر ہمارے گناہوں کو نہیں جانتے. یہ بات سمجھ میں آتی کہ نہیں آتی؟ اگر کا مطلب کیا ہے؟ اگر زمین میرے گناہوں کو جان لے تو مجھے نگل لے, یعنی اس کا مطلب یہی تو ہوا کہ ہمارے گناہوں کو نہیں جانتی. اور دوسرا مطلب جو یہ واضح ہوتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ تمہارا قدم اس قابل نہیں ہے کہ تم گناہ کر کر کے ہماری زمین, یعنی زمین آواز دے رہی ہے کہ مجھ پر تم قدم رکھو. یعنی زمین بھی جانتی ہے کہ گناہ کر کے تم ہم پر قدم نہ رکھنا, تم اس قابل نہیں ہو کہ گناہ کر کے تم ہم پر قدم رکھو. ہمارا سینہ اس لیے نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہم قدم رکھ رہے ہیں. یہ کون سی چیز ہے کہ جو زمین ہمارے گناہوں کو نہیں جانتی؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، زمین ہمارے گناہوں کو نہیں جانتی. کیوں نہیں جانتی؟ اس لیے کہ کوئی ہے ستار العیوب جو ہمارے گناہوں کو زمین سے بھی چھپائے ہوئے ہے. کوئی ہے ستار العیوب جو ہمارے گناہوں کو پہاڑ سے بھی چھپائے ہوئے ہے. کوئی ہے ستار العیوب جو ہمارے گناہوں کو سمندروں سے چھپائے ہوئے ہے. ورنہ اگر پروردگار آشکار کر دیتا تو پھر ہم یہاں نظر نہیں آتے. کتنا عجیب مسئلہ. یہ تو انسان ہے کہ اگر کسی کی خطا پتہ چل جائے پھر آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے. اس سے کہے گا، اس سے کہے گا، اس سے کہے گا، اس سے کہے گا، چین نہیں ملے گا جب تک زمانے کو بتا نہ دے. لیکن نہیں، پروردگار کا مزاج یہ نہیں ہے. پروردگار اپنے بندے کو موقع دیتا ہے، پروردگار مہلت دیتا ہے کہ شاید یہ اس گناہ کی مغفرت کر لے، توبہ کر لے، استغفار کر لے. تو غرض کہ انسان اس چیز کو محسوس کرے کہ تمہیں کسی نہ کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے. اور جس کی طرف قرآن کی آیت بار بار کہہ رہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا ہے مگر یہ کہ میری عبادت کریں. آپ بتائیے، ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے؟ بات کہیں سے کہیں نکل رہی ہے. میں اس کو بعد میں عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن بات آ گئی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ میری عبادت کریں. ہماری زندگی کا مقصد عبادت نہیں ہے. ہماری زندگی کا مقصد، عبادت تو مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. توجہ کیجئے گا، میں بعد میں آنے والی تقریر میں مقصد کو بیان کروں گا. ابھی مقدمتاً عرض کر رہا ہوں کہ انسان محسوس کرے کہ ہم کسی نہ کسی مقصد کے تحت بھیجے گئے ہیں. اور وہ مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو پا لینا انسان کا کمال ہے. توجہ کیجئے گا، بس آخری منزل پر آنا چاہ رہا ہوں. انسان کو اس مقصد کو اگر پا لے تو وہی اس کا کمال ہے. اب مشکل یہاں پر آتی ہے کہ انسان کمال کے مفہوم میں خطا کرتا ہے. کوئی کمال دولت کو سمجھتا ہے، کوئی کمال شہرت کو سمجھتا ہے، کوئی کمال مثلا اچھے خانوادے کو سمجھتا ہے. مثلا بیوی یہ محسوس کرے کہ اس کا شوہر اچھا ہے تو وہ باکمال ہے، اس کے بچے اچھے ہیں تو وہ باکمال ہے. کوئی جس کے پاس مثلا بنگلہ گاڑی وغیرہ ہے وہ اس کو کمال سمجھتا ہے. مختلف کیٹیگریز ہیں. جیسا انسان ہے ویسا سوچتا ہے. کسی نے دولت کو کمال سمجھا. آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کتنی دولت جمع کر لیں گے، کتنی دولت جمع کر لیں گے. ایک دولت مند کا قرآن نے تذکرہ کیا اور عجیب انداز سے تذکرہ کیا، انا آتیناہ من الکنوز، ہم نے اس کو عطا کیا تھا اپنے خزانوں سے، ہم نے اس کو عطا کیا تھا اور اس کو اتنا دیا، اتنا دیا کہ اس کے خزانے کی چابی قوی ہیکل گروہ نہیں اٹھا سکتے تھے. ہم نے اس کو اتنا دیا تھا. اور یہ کون ہے؟ یہ قارون ہے، قوم موسیٰ میں سے تھا. فبغا علیہم، اس نے قوم سے بغاوت کی اور قرآن نے آواز دی فلا تبغی الفساد، فساد کی جستجو میں نہ رہے. اس لیے کہ ان اللہ لا یحب المفسدین، پروردگار فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے. یہ کیا کرتا تھا؟ فاخرہ لباس پہن کر لوگوں کے سامنے آتا تھا اور لوگ جو دیکھتے تھے، دو طرح کے لوگ تھے. وقال الذین، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، وقال الذین یریدون الحیات الدنیا، بعض افراد وہ تھے جو دنیا کو چاہتے تھے. انہوں نے آواز دی کالا یا ویلا لیتا لنا اوتیا قارون مثل قارون، پروردگار کاش ہمیں تو اتنا دے دیتا جتنا تو نے قارون کو دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہ لذو حظ عظیم، تو نے اس کو عظیم حصہ دیا ہے. یہ ایک گروہ تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ کاش ہمیں بھی اتنا مل جاتا جتنا قارون کو دیا ہے. آپ دیکھیے ایسے افراد موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ کاش ہمیں بھی ایسا گھر مل جاتا، کاش ایسی گاڑی ہمارے پاس ہوتی، کاش ایسی بیوی ہمارے پاس ہوتی، کاش ایسا گھر ہمارے پاس ہوتا. اس کی قرآن منظر کشی کر رہا ہے، کاش ہمیں وہ مل جاتا جو قارون کو دیا ہے. اور ایک گروہ کون ہے؟ ایک گروہ وہ ہے کہ جو ایمان لائے تھے، جو عمل صالح انجام دیتے تھے، ان کے لیے کہا ویلکم ثواب اللہ خیر الکم، جنہوں نے ایمان لے کر آئے, لمن آمنا وعمل صالحا, جو لوگ ایمان لے کر آئے جنہوں نے عمل صالح انجام دیا, انہوں نے آواز دی کہ وائے ہو تم پر جو تم اعمال صالح انجام دے رہے ہو, جو تمہارے پاس ایمان ہے وہ اس سے بہتر ہے جو قارون کے پاس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اس کی منظر کشی کر رہا ہے, فخسفنا بہ وبدار الارض, ہم نے قارون کو قارون کے خزانے سمیت زمین بوز کر دیا, نہ قارون رہ گیا نہ قارون کا خزانہ رہ گیا, لیکن وہ لوگ جو موسیٰ پر ایمان لائے تھے. نہیں نہیں, موسیٰ پر ایمان لانے والے نہیں, ایمان لانے والی ایک خاتون, قرآن آج تک اسے سلام کر رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ ہوا کیا؟ توجہ کی آپ نے جو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے, ہوا کیا یہاں پر؟ جو میں نے کہا نا کہ انسان کمال میں دھوکہ کھا جاتا ہے. آپ سچ بتائیے, کمال کو اگر انسان دنیا میں تلاش کرے تو اسے کمال مل جائے گا؟ نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ دنیا فانی ہے اور انسان کو باقی رہنا ہے. توجہ کیجئے گا, اب اگر یہ اپنے کمال کو دنیا میں تلاش کرے گا تو دنیا تو مٹ جائے گی تو اس کا کمال بھی مٹ جائے گا. توجہ کیجئے گا, میں نہیں کہہ رہا ہوں, کل من علیہ فان, ہر چیز کو فنا ہونا ہے, کل شئن ہالک, ہر چیز کو ہلاک ہونا ہے. اور انسان کے لیے کیا کہا؟ یبنا آدم خلقتک للبقا لا للفنا, ہم نے تمہیں باقی رہنے کے لیے پیدا کیا ہے, فنا ہو جانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, باقی رہنے کے لیے پیدا کیا ہے. اب جس کو باقی رہنے کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ ایسی چیز سے دل لگا لے جو فانی ہے اور اس میں اپنے کمال کو تلاش کرے تو اس کا کمال بھی مٹ جائے گا, چونکہ دنیا کو مٹ جانا ہے. تو اپنے کمال کو کہاں تلاش کرے؟ وہاں تلاش کرے جو باقی رہے, ان چیزوں میں اپنے کمال کو دیکھے جو باقی رہنے والی ہیں. دنیا تو مٹ جائے گی, اگر دنیا میں کمال کو تلاش کیا تو کمال بھی مٹ جائے گا. نہیں نہیں, کمال کو وہاں تلاش کرو جو باقی رہنے والا ہے. قرآن کی آیت نے آواز دی, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, خدا کا چہرہ باقی رہے گا, تمہارے پروردگار کا چہرہ باقی رہے گا. نہیں, لفظوں کو بدلوں, وجہ اللہ باقی رہے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. بس میرے عزیزو, تو ایسی چیزوں سے کیوں دل لگایا تھا جو فانی تھیں؟ ایسی چیز سے دل لگاتے جو باقی رہنے والی ہیں. ہم کچھ دوستوں کو لے کر کے چلے, راستے میں سب نے ساتھ چھوڑ دیا, کوئی کہیں اتر گیا کوئی کہیں اتر گیا, آخر میں بالکل تنہا. تو ایسوں کو کیوں دوست بنایا تھا جو راستے میں ساتھ چھوڑ دیں؟ ایسوں سے دل لگایا ہوتا جو آخری منزل تک ساتھ دیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, حدیث ہے, انسان کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں, مال, اولاد, اعمال. آخری منزل ہے میرے عزیزو, مال, اولاد, اعمال. مال بھی ساتھ ہے, اولاد بھی ساتھ ہے, اعمال بھی ساتھ ہیں. جب انسان اس دنیا سے چلا گیا تو مال اس کا جنازہ نہیں اٹھائے گا, وہ تو بینک میں پڑا ہے. اب کیا ہوگا؟ کون جنازہ اٹھائے گا؟ کچھ دوست آئیں گے, کچھ خانوادے کے افراد آئیں گے. اور یہ طریقہ بھی ہے, خاک جو آپ ڈالتے ہیں قبرستان میں اس طرح سے ڈالتے ہیں, بس بات ختم. اور کہنے والے نے کہا بھی کہ مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن, زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے, اس کے بعد چھٹی. نہ مال کا کچھ پتہ ہے, نہ اولاد کا کچھ پتہ ہے. تو ایسے سے کیوں دل لگایا تھا جو قبر کے باہر فانی تھا؟ ایسے سے دل لگایا ہوتا جو قبر کے بعد بھی کام آنے والا ہے. اور وہ کیا ہیں؟ اعمال. وہ بتاؤ گے جو تم کیا کر کے لائے ہو, یہ تمہارے کام آئیں گے. اسی لیے تو کہا کہ مم مات علی حب آل محمد مات شہیدا. ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. انسان کا مقصد جو ہے اس تک پہنچ جانا کمال ہے. اور وہ مقصد کیا ہے میرے عزیزو؟ اہل بیت سے ہٹ کر کے کوئی مقصد نہیں ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, آنے والی تقریر میں عرض کروں گا آپ کے سامنے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل بیت سے قریب کر لیں. جس نے جتنا اہل بیت سے اپنے آپ کو قریب کر لیا وہ با مقصد ہو گیا, اس کی اتنی قیمت ہے. ورنہ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کون سی چیز ہے کہ جس نے عباس کو عباس بنایا ہے, کون سی چیز ہے کہ جس نے علی اکبر کو علی اکبر بنایا ہے, کون سی چیز ہے کہ جس نے حبیب ابن مظاہر کو حبیب بنایا ہے. یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی اہل بیت سے اپنے آپ کو قریب کر لیا تھا. اتنا قریب کر لیا, اتنا قریب کر لیا کہ ان سے میں نکل گئی, اہل بیت آ گئے. اب یہ نہیں ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں, اب یہ نہیں ہے کہ میرا دل کیا چاہتا ہے, اب یہ ہے کہ حسین کیا چاہتے ہیں, سیدہ کیا چاہتی ہیں, اہل بیت کیا چاہتے ہیں, خدا کیا چاہتا ہے. یہی چیز ہے کہ جو انسان کو عباس بنا رہی ہے, یہی چیز ہے کہ جو انسان کو باکمال بنا رہی ہے. چونکہ یہی باکمال افراد ہیں, جب انسان باکمال افراد سے متصل ہوگا تو باکمال ہوگا, اور جتنا باکمال افراد سے دور ہوگا اتنی اس کی زوال کی منزلیں شروع ہو جائیں گی. بس میرے عزیزو, اور کربلا, کربلا برپا ہی اسی لیے ہوئی تھی کہ ہم اور آپ باکمال ہو جائیں. ابھی زیارت اربعین آپ پڑھیں گے, روزے اربعین جب آئے گا اس کے فقرے میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ بذل مہجته فیک, پروردگارا تیرا یہ وہ بندہ تھا کہ جس نے تیری راہ میں خون جگر بہا دیا. کیوں بہا دیا؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ وَحَيْرَةِ الزَّلَالَةِ, تاکہ تیرے بندوں کو گمراہی سے نکال سکے, تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکال سکے. گمراہی سے نکالنا اور جہالت سے نکالنا یعنی کیا؟ کمال کی منزلوں کی طرف لے جانا, با کمال بنانا. اس لیے حسین ابن علی نے اپنا خون جگر بہا دیا. اور کیسا کیسا لہو, کہیں عباس کا لہو, کہیں علی اکبر کا لہو, کہیں برابر کے بھائی کا لہو, کہیں علی اصغر کا لہو. حسین ابن علی نے خون جگر بہا دیا ہے اس لیے کہ ہم اور آپ گمراہی سے نکل سکیں. اور اگر ہم گمراہی سے اپنے آپ کو نہیں نکالیں تو کل حسین ہم سے شکایت نہیں کریں گے کہ ہم نے اکبر قربان کر دیا تاکہ تم جہالت کے اندھیروں سے نکل کر علم کی وادی میں آ جاؤ, اور تم نے کیا کیا؟ تو ہمارے پاس جواب ہے, نہیں نہیں ہم نے تو زینب کی چادر تک دے دی. آپ کو معلوم ہے کتنا سخت مرحلہ ہے زینب کی بے ردائی. میرے عزیزوں, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم بچپن سے سنتے سنتے اتنے عادی ہو چکے ہیں ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. دربار شام اور زینب, بازار شام اور زینب, یہ کوئی معمولی منزل نہیں ہے. ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے کہ سید سجاد پر کیا گزر گئی. دربار شام میں, بازار شام میں ایسے ہی نہیں کہا الشام الشام الشام. ہم اور آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ سید سجاد پر کیا گزر گئی. میں تین مسلسل واقعے آپ کے سامنے عرض کروں گا, آپ محسوس کریں گے کہ سید سجاد پر کیا گزری ہے بازار شام میں اور دربار شام میں. پہلا موقع کب؟ جب حسین زخمی ہو کر گھوڑے سے گرے. کوئی جسم کا ایسا حصہ نہیں تھا کہ جہاں پر تیر لگانا ہو. تیروں پر لاشا ہے حسین ابن علی کا. ایسے عالم میں لوگوں میں گفتگو ہوئی, آیا حسین شہید ہو گئے یا زندہ ہیں؟ شمر نے کہا میں بتاتا ہوں, سنیں گے آپ. حسین کے قریب آیا, آواز دی ہے فوج والو قیام حسینی پر حملہ کرو. اس نے آواز دی اے فوج والو قیام حسینی پر حملہ کرو. وہ کہتا ہے جب میں نے یہ آواز دی تو حسین کا لاشا تڑپا. حسین اٹھنا چاہتے تھے, اٹھ نہ سکے, گر پڑے. اور وہیں سے آواز دی ان لم یکن لکم دین, اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم از کم دنیا میں آزاد تو رہو. یعنی کتنی سخت منزل ہے کہ قیام حسینی پر کوئی حملہ کرے, میرے ہوتے ہوئے کوئی زینب کی چادر چھینے. یہ پہلا مرحلہ تھا. دوسرا مرحلہ سنیں آپ اور محسوس کریں کہ سید سجاد نے کیسے برداشت کیا. جب شمر حسین کے سینے پر آیا, میرے عزیزو خنجر چلا نہیں ہے, خنجر مارا گیا ہے. اور شمر نے اذیت دینے کے لیے خنجر کو کند کر دیا ہے. 12 ضربے لگی ہیں, سوکھا گلا, رنج دیدہ انسان, سجدہ خالق میں سر ہے, ایسے عالم میں ضربے کھا رہا ہے. زینب نے محسوس کیا, خیمے سے نکلی, کبھی ادھر گئی کبھی ادھر گئی, کہیں بھائی کو نہ پایا, ریت کے ٹیلے پر آئی, کیا دیکھا بھائی ضربے کھا رہا ہے. وہیں سے آواز دی کٹتی ہوئی گردن سے توجہ کو ہٹانے کے لیے, آواز دی انت اخی, کیا تو میرا بھائی ہے. سن سکو تو سنو میرے عزیزو, جب یہ زینب نے آواز دی, یزید نے شام میں شمر سے پوچھا, جب تو گلا حسین کا کاٹ رہا تھا تو کیا حسین کچھ کہہ رہے تھے؟ کہاں کہہ رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے؟ آدھا گلا کٹ چکا تھا, ضربیں پڑ چکی تھی, ایسے عالم میں بہن نے بھائی کو آواز دی, کیا تو میرا بھائی ہے. جب یہ آواز سنی تو حسین پھر تڑپے. حسین کا لاشا تڑپا, حسین اٹھنا چاہتے تھے لیکن اٹھ نہ سکے. جب اٹھ نہ سکے تو کٹتی ہوئی گردن سے آواز آئی, عباس. یا نہر کے کنارے بھائی کو پکارا, یا اشارہ کیا, اے بہن واپس چلی جا, ابھی تیرا بھائی زندہ ہے. یہ دوسری منزل تھی. تیسری منزل سنو اور ختم مجلس. آپ کو معلوم ہے دربار شام کتنا سخت مرحلہ ہے. 700 کرسی نشین, وزیر لا کر کے بٹھائے گئے ہیں, سفیر لا کر کے بٹھائے گئے ہیں, سب بیٹھے ہوئے ہیں, اولاد رسول کھڑی ہے. ایسے عالم میں راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ تشت تلا میں حسین کا سر رکھا تھا, وہیں سے حسین ایک ایک کو گھور گھور کے دیکھ رہے تھے. توجہ کیجئے گا, بس یہاں پر بات تمام ہو رہی ہے. حسین ایک ایک کو گھور کے دیکھ رہے تھے, حسین کی آنکھوں کی پتلیاں پھر رہی تھی, ایک ایک کو حسین مشاہدہ کر رہے تھے. جیسے ہی نظر حسین کی زینب کے کھلے سر پہ پڑی, آنکھوں کو بند کر لیا, بہن کی کیفیت بھائی سے دیکھی نہ گئی. ہائے سید سجاد, کیسے برداشت کیا, کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, منا دی ندا دیتا ہوا, حاضری سب آیا من بنات رسول اللہ.
وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون, انا لله وانا اليه راجعون, رضا بقضائك وتسليما لامرك لا معبود سواك يا غياث المستغيثين يا ارحم الراحمين يا اله العالمين. اللهم ارزقنا ايمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا برحمتك يا أرحم الراحمين.